बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، اور ہفتہ دفاع مقدس کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تہران کے خلاف واشنگٹن کی ظالمانہ پابندیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس قسم کے امریکی اقدامات کو غیر انسانی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغانستان کے طالبان حکام کو حقیقت پسندی اور تحمل سے کام لینے، نیز گوشہ نشینی سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے حکومت پر الیکشن کمیشن کے ساتھ بدسلوکی کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کی سابق وزیر اعلی مایاوتی نے بی جے پی حکومت کے فرقے وارانہ ایجنڈے پر سخت تنقید کی ہے، اور یمن کے مختلف علاقوں پر جارح اتحاد کے فضائی حملوں کی خبر ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے عالمی ریڈ کراس کمیٹی کے سربراہ پیٹر مورر کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں تہران کے خلاف واشنگٹن کی ظالمانہ پابندیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس قسم کے امریکی اقدامات کو غیر انسانی قرار دیا ہے۔ پیٹر مورر کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ نے تہران کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں پر انسانی حقوق کے اداروں کی خاموشی پر سخت تنقید کی، اور ان پابندیوں کو غیر انسانی نیز دہشت گردانہ قرار دیا، اور کہا کہ ایرانی عوام کے خلاف عائد ان پابندیوں کا پوری عالمی برادری کی جانب سے مقابلہ کیے جانے کی ضرورت رہی ہے۔ انہوں نے افغانستان کی حساس صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس ملک میں ایران کی مسلسل امن پسندانہ سرگرمیوں اور اس ملک کے عوام اور افغان پناہ گزینوں کے لیے ایران کی امداد کا ذکر کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ کورونا کے دور میں ایران کے خلاف شدید ترین دباؤ کے باوجود تہران نے حتی الامکان ہر طرح کے امدادی اقدامات عمل میں لانے کی کوشش کی ہے، اور افغانستان میں کورونا ویکسینیشن کی اشد ضرورت ہے، تاہم اس سلسلے میں عالمی سطح پر فوری اور بھرپور پیمانے پر تعاون اور امداد کو یقینی بنایا جانا بھی ضروری ہے۔ اس ملاقات میں عالمی ریڈ کراس کمیٹی کے سربراہ نے کمیٹی کے ساتھ ایران کے قریبی تعاون اور افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کے سلسلے میں ایران کی قدردانی کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغانستان کے طالبان حکام کو حقیقت پسندی اور تحمل سے کام لینے نیز گوشہ نشینی سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایسوسیٹڈ پریس کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ طالبان حکام کو چاہیے کہ حقیقت پسند بنے، تحمل سے کام لیں اور گوشہ نشینی سے باہر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان کی طالبان حکومت ان توقعات پر پوری اترتی ہے تو اپنے لیے آسانیاں پیدا کرے گی اور اس کو تسلیم بھی کیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن افغانستان دیکھنا چاہتا ہے جس میں دہشت گردوں کے قدم جمانے کی گنجائش نہ ہو اور افغان سرزمین دوبارہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان طالبان کے ساتھ مواصلاتی راستے کھولنے میں تعمیری اور مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے افغانستان میں امن و استحکام میں مدد ملے گی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ ایک ایسا روڈ میپ تیار کیا جائے جو افغان طالبان کی سفارتی پہچان کا باعث بنے اور اس میں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مراعات شامل ہوں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ منعقدہ ایک نشست میں افغانستان جیسے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق اس نشست کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں ایک مستحکم حکومت کے قیام پر سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ اس نشست میں امریکہ، فرانس، برطانیہ اور روس کے وزرائے خارجہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے، جبکہ چین کے وزیر خارجہ نے بذات خود شرکت کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ سلامتی کونسل کے تمام مستقل رکن ممالک افغانستان میں لڑکیوں اور خواتین کے حقوق کی پابندی کیے جانے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہیں بننا چاہیے اور اس ملک میں ایک ایسی وسیع البنیاد حکومت کے قیام کی ضرورت ہے جس میں تمام اقوام کی نمائندگی شامل رہے۔ افغانستان میں 150 سے زیادہ ذرائع ابلاغ نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور صحافیوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک مہینے میں اطلاعات تک ان کی دسترس بھی محدود ہو گئی ہے۔ طلوع نیوز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کو اقتدار میں آئے ہوئے ایک مہینے کا عرصہ گزر رہا ہے، لیکن وعدوں کے باوجود ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے لیے اطلاعات اور خبروں کے حصول میں درپیش مشکلات اور پابندیاں سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں۔ افغان ذرائع ابلاغ کو درپیش مالی مسائل اور آمدنی کے ذرائع میں کمی، اس ملک میں تجربہ کار صحافیوں کے بے روزگار ہو جانے اور یہاں سے چلے جانے کی ایک وجہ ہے۔ رپورٹوں کے مطابق افغانستان میں 153 ٹی وی، ریڈیو، اخبارات اور آن لائن ذرائع ابلاغ کی فعالیتیں بند ہو گئی ہیں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات اور آن لائن ذرائع ابلاغ افغانستان میں گزشتہ 20 برس کے ثمرات و نتائج شمار ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک مہینے کے اندر مختلف وجوہات، خاص طور سے بجٹ کی کمی کی بنا پر دسیوں ذرائع ابلاغ نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ ادھر طالبان نے منگل کو اپنی عبوری کابینہ میں توسیع کرتے ہوئے چند باقی ماندہ وزارت خانوں کے وزیروں اور نائب وزیروں کو متعارف کرایا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے حکومت پر الیکشن کمیشن کے ساتھ بدسلوکی کا الزام لگایا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ خامیوں کی نشاندہی پر الیکشن کمیشن حکومت کے عتاب کا نشانہ بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کا رویہ یہ رہا ہے کہ جس کسی نے بھی اس کی نااہلی اور خامیوں کی نشاندہی کی، وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے اور ان دنوں ملک کا الیکشن کمیشن اس کے عتاب کے نشانے پر ہے۔ مریم نواز نے تحریک انصاف کی حکومت کو ہر محاذ پر ناکام قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتی کہ جتنی ذلت و رسوائی کا سامنا عمران خان کی حکومت کو کرنا پڑا ہے، کسی اور حکومت کو اس کا سامنا ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب سی این این چینل سے یہ تک کہہ دیا گیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی حیثیت اسلام آباد کے میئر سے زیادہ نہیں ہے، تو اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے شوپیاں ضلع میں تصادم میں ایک مسلح علیحدگی پسند مارا گیا ہے۔ سری نگر سے موصولہ رپورٹ میں سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شوپیاں کے کیشوا چھتر گاؤں میں سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ تصادم میں ایک مسلح علیحدگی پسند مارا گیا۔ رپورٹ کے مطابق مارے جانے والے جنگجو کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد بدھ کی رات ہی آپریشن شروع کر دیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی سیکورٹی دستے سے پہلے مہلوک جنگجو کو ہتھیار ڈالنے اور خود کو حوالے کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن اس نے یہ پیشکش مسترد کر دی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ مسلح علیحدگی پسند نے بدھ کی رات ایک عام شہری پر بھی فائرنگ کر دی تھی، جس میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا تھا۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کی سابق وزیر اعلی مایاوتی نے بی جے پی حکومت کے فرقہ وارانہ ایجنڈے پر سخت تنقید کی ہے۔ لکھنؤ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ریاست کی سابق وزیر اعلی مایاوتی نے ترقی کے بارے میں ریاست کی بی جے پی حکومت کے دعووں کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت ہندو مسلم فرقہ واریت پھیلانے کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ مایاوتی نے کہا کہ ریزرو بینک کے تازہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ریاست اتر پردیش میں فی کس آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، بلکہ کروڑوں افراد غریب اور پسماندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریزرو بینک کے اعداد و شمار سے نام نہاد ڈبل انجن حکومت کے ترقی کے دعووں کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت پوری طرح ناکام رہی ہے اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس نے ہندو مسلم فرقہ واریت پھیلانے کے گھناؤنے ایجنڈے پر عمل کرنا تیز کر دیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ میں بجلی محکمے کے ملازمین نے اپنے حقوق کی بحالی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں لکھنؤ سے سرور حسین۔
ریاست بھر سے یکجا ہوئے بجلی ملازمین نے انشورنس، میڈیکل اور تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبے کے علاوہ دیگر مطالبات کو لے کر لکھنؤ میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔
بجلی محکمے میں ٹھیکے پر یومیہ اجرت پر ملازمت کرنے والے ملازمین نے یکساں طور پر تنخواہ دیے جانے، انشورنس بحال کرنے، سیکورٹی کے پختہ انتظامات، حکومت کے ذریعے مہیا بجٹ کے پیسوں میں ہوئی بدعنوانی کی جانچ کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاست بھر میں قائم بجلی محکمے کے دفتر کے باہر احتجاجی دھرنا دینے کے علاوہ احتجاجی مظاہرے بھی کیے۔ مظاہرہ کر رہے ان ملازمین نے الزام عائد کیا کی محکمہ انہیں وہ سہولتیں فراہم نہیں کرتا جس کے وہ حقدار ہیں۔ مظاہرین نے مزید کہا کہ ہر سال بجلی کے تار درست کرنے کے دوران 500 سے زائد بجلی ملازمین کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن انہیں حفاظتی آلات و لباس مہیا نہیں کروائے جاتے، جو کہ غیر قانونی ہے۔ اس میں بھی سدھار کی ضرورت ہے۔
جب کبھی بھی ایک لائن میں خرابی آتی ہے تو دوسرے لائن پر کاری کرتے ہوئے کرمچاری مر جاتے ہیں۔ اس میں سدھار ہونا چاہیے۔ کرمچاریوں کو سرکشا اپکرن دیا جانا چاہیے۔ کرمچاریوں کے ای پی ایف میں جو گھوٹالہ ہوا ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے۔ ای ایس آئی کا جو لابھ نہیں مل رہا ہے اور لگ بھگ 3.5 کروڑ پرتی ماہ کے حساب سے ای ایس آئی کے مد میں گھوٹالہ ہو رہا ہے، اس کی جانچ ہونی چاہیے۔
مظاہرین نے واضح لفظوں میں کہا کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو مجبوراً وہ کام بند کر دیں گے، جس کے سبب ریاست بھر میں بجلی کی سپلائی پر بھی برا اثر پڑ سکتا ہے۔
سرور حسین، سحر عالمی نیٹ ورک، لکھنؤ۔
لبنانی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی ایندھن کی پانچویں کھیپ بھی لبنان میں داخل ہو گئی ہے۔ المیادین ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق ایرانی ایندھن کی پانچویں کھیپ ایسی حالت میں لبنان پہنچی ہے کہ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے عاشورہ حسینی کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ ایران سے ایندھن کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایندھن کی پہلی کھیپ 16 ستمبر کو حرمل القصیر کے راستے سے لبنان میں داخل ہوئی تھی۔ امریکی پابندیوں کی بنا پر لبنان کو 1.5 برس سے شدید بحرانی صورتحال، خاص طور سے ایندھن کی قلت کا سامنا ہے، اور حزب اللہ کی کوششوں سے کچھ لبنانی تاجروں نے ایرانی ایندھن خریدنا شروع کیا ہے، جس پر امریکہ اور اسرائیل اور ان کے اعلی کار تلملائے ہوئے ہیں۔ ایران سے لبنان کے لیے ایندھن کی سپلائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک ایندھن کی 5 کھیپیں لبنان پہنچ چکی ہیں۔ یمن کے مختلف علاقوں پر جا رہے اتحاد کے فضائی حملوں کی خبر ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے بمبار طیاروں نے یمن کے صوبہ معارب میں واقع رہبہ اور حریب نامی اضلاع پر 2 بار بمباری کی ہے۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے مرکزی یمن کے صوبہ شبوہ کے اسیلان ضلعے کو بھی 4 بار حملوں کا نشانہ بنایا۔ اس رپورٹ کے مطابق شمالی یمن میں واقع ضلع جوف اور المزاریف بھی 2 بار جارح سعودی اتحاد کے حملوں کا نشانہ بنا ہے۔ دریں اثنا صوبہ معارب کے گورنر نے کہا ہے کہ جارح سعودی اتحاد نے سینکڑوں تکفیری دہشت گردوں کو یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا ہے۔ صوبہ معارب کے گورنر نے کہا کہ سعودی امریکی اتحاد اپنی حالیہ شکست کے بعد ضلع حریب کے مختلف علاقوں میں فوجی اڈے اور چھاونیاں قائم کرنا چاہتا ہے۔ یمن کے صوبہ معارب کے گورنر نے مزید کہا کہ امریکی سعودی اتحاد کے انٹیلیجنس اداروں نے معارب کی جنگ میں اپنی حتمی شکست کو روکنے کے لیے اپنا آخری حربہ بھی بے نقاب کر دیا ہے، اور وہ حربہ القاعدہ اور داعش کے دہشت گردوں کو استعمال کرنا ہے۔ یمنی ذرائع نے بدھ کو اپنی ایک رپورٹ میں اعلان کیا تھا کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جنوبی معارب کے ضلع حریب پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ بحرین میں 14 فروری کے اتحاد نے آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کے مطالبے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بحرین کے انقلابی جوانوں کی 14 فروری نامی تنظیم نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ملک میں ریفرنڈم ایک اسٹریٹجک ضرورت ہے۔ تنظیم نے ریفرنڈم کے انعقاد کے سلسلے میں یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوششوں کا بھی اعلان کیا ہے۔ بحرین کے انقلابی نوجوانوں کے اس اتحاد نے کہا ہے کہ بحرین کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ قوم اور تمام عوامی گروپ آل خلیفہ حکومت کی ناپاک و شرمناک سازشوں کا مقابلہ کریں۔ اس اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ بحرین کے مستقبل کا فیصلہ بحرینی عوام ہی کر سکتے ہیں، اور کسی کو اس سلسلے میں مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے۔ واضح رہے کہ بحرین میں 14 فروری 2011 سے آل خلیفہ حکومت کے خلاف احتجاج اور انقلابی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ آل خلیفہ حکومت احتجاج کو کچلنے اور لوگوں کو گرفتار، نیز ان کی شہریت ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ حکومت چین نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بنیادی طور پر باہمی احترام کے اصول پر عمل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ بیجنگ سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں باہمی احترام کے اصول کو مد نظر رکھے جانے کی ضرورت ہے، اور اس بارے میں چین کا موقف مکمل طور پر واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کسی بھی قسم کی مداخلت کے بغیر مذاکرات کا خیر مقدم کرے گا۔ مشرقی شام کے قبائلیوں نے ایک نشست میں اپنے ملک پر امریکہ کے غاصبانہ قبضے کی مخالفت اور شام کی بشار اسد حکومت کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے شام سے تمام اغیار کو نکال باہر کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ نشست دیر زور کے اتابیہ علاقے میں ہوئی ہے۔ اس نشست میں قبائلیوں نے شام کی عرضی سے عالمیت کے تحفظ اور حکومتی اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ النعیم قبیلے کی ایک معروف شخصیت سید علی نے ملک میں غاصب امریکی اور اس کی اتحادی افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نشست کا مقصد شام میں قومی آشتی کے لیے حکومت کے اقدامات کی حمایت اور صوبہ دیر الزور کی تعمیر نو میں مدد اور تعاون، نیز شام میں امریکی غاصبوں کی مخالفت کرنا ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں متعدد تاریخی دروازے پائے جاتے ہیں جو ایرانی فن تعمیر کا جلوہ پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
دہلی کے تاریخی دروازے بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ پرانی دہلی، جسے شاہجہان آباد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ جب مغلیہ حکومت نے آگرہ شہر سے اپنا دارالحکومت منتقل کرنا چاہا تو مغل بادشاہ شاہجہاں نے دہلی کو دارالحکومت کے لیے منتخب کیا اور دہلی کے ایک حصے کو فصیل بند شہر میں تبدیل کر دیا، جس میں 5 دروازے بنوائے گئے۔ یہ دروازے شہر میں داخل اور خارج ہونے کے راستے کے طور پر استعمال ہوتے تھے، جو اب آثار قدیمہ میں شمار ہوتے ہیں، جس کی دیکھ ریکھ محکمہ آثار قدیمہ کے ذمے ہے۔ یہ دروازے ایرانی فن تعمیر کی طرز پر بنائے گئے تھے۔ ترکمان گیٹ شمس العارفین ترکمان شاہ بیابانی کے نام سے منسوب ہے، جو صوفی عالم تھے۔ یہاں سیاحوں کا ہجوم رہتا ہے، لیکن عالمی وبائی بیماری کرونا وائرس پھیلنے کے بعد داخلی سیاح بھی بہت کم آتے ہیں۔
پریٹک بہت آتے ہیں، کافی آتے رہتے ہیں، ابھی اس کرونا کال میں کم آئے ہیں۔ شاہجہاں تو رہتے تھے چانکیوں کی طرح حویلیوں میں، یہاں ان کی رعایا رہتی تھی اور یہی مین دروازہ تھا آنے جانے کا۔
یہ دروازہ شہر شاہجہاں آباد میں داخل ہونے کا اہم راستہ تھا۔ دہلی کے لال قلعے سے تھوڑے فاصلے پر صدیوں پرانا خونی دروازہ 1857 کی جنگ آزادی کی تلخ یادیں اپنے پہلو میں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہاں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے 2 بیٹوں اور 1 پوتے کو انگریز حکومت نے قتل کیا تھا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی لاشوں کو خونی دروازے پر لٹکایا گیا تھا۔ خونی دروازے سے تاریخ کے کئی اہم پہلو جڑے ہیں اور اب یہ مصروف ترین سڑک کے درمیان میں واقع ہے۔ اجمیری گیٹ بھی تاریخی اہمیت کی حامل عمارت ہے، جو فی الحال سیاحوں کی توجہ کا مرکز نہیں ہے۔
دلی میں 4-5 گیٹ تھے ایسے، اجمیری گیٹ، لاہوری گیٹ، کشمیری گیٹ، دلی ان کے بیچ میں تھی مغلوں کے زمانے میں۔
دلی گیٹ بھی عہد مغلیہ سے تعلق رکھتا ہے، جو اس وقت محکمہ آثار قدیمہ کی نگرانی میں ہے۔ یہ گیٹ بھی پرانی تاریخ کو اپنے دامن میں سمیٹے ہے۔ لاہوری گیٹ بھی شاہجہاں کے دور حکومت میں بنایا گیا تھا، جو تاریخی لال قلعے کے اندر واقع ہے، جسے 1648 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ آثار قدیمہ سے متعلق ایسی تاریخی عمارتیں نہ صرف عہد مغلیہ کے دور کو بیان کرتی ہیں، بلکہ ہندوستان کی قدیمی تاریخی روایات کو بھی بیان کرنے والی ہیں۔ شمشاد کاظمی، سیر عالمی نیٹورک، دہلی۔
اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور اب لیجئے سماعت فرمائیے ہماری ایک خاص رپورٹ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کے موقع پر افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے گروپ 20 کے رکن ممالک کا آن لائن اجلاس منعقد ہوا۔ ENI نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نیویارک میں گروپ 20 کے رکن ممالک کے اجلاس میں ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہے کہ طالبان کو اپنے وعدوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا کو توقع ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت تشکیل پائے گی جو وسیع البنیاد ہو اور افغانستان کے تمام طبقات کی نمائندگی کرے۔ انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردانہ مقاصد کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اسی کے ساتھ عالمی برادری سے افغانستان کے لیے مزید امداد کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب کو مل کے انسانی ضروریات کی تکمیل میں افغان عوام کی مدد کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام کے ساتھ ہندوستان کا تعاون اس ملک کے ساتھ ہماری تاریخی دوستی کی وجہ سے ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے بھی گروپ 20 کے آن لائن اجلاس میں کہا کہ افغانستان کے اثاثے قومی ذخیرہ ہیں، ان کا تعلق اس ملک کے عوام سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اثاثوں کو طالبان پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وانگ یی نے مزید کہا کہ افغانستان کے خلاف یک طرفہ پابندیاں اور اقتصادی بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے۔ اس اجلاس میں امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ عالمی برادری طالبان سے توقع رکھتی ہے کہ طالبان اپنے وعدوں پر عمل کریں گے اور عالمی برادری اس سلسلے میں متحدہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے بھی افغانستان کا شیرازہ بکھرنے اور اس کے نتیجے میں پورے علاقے میں عدم استحکام پیدا ہونے اور پناہ گزینوں کی لہر روکنے کے لیے اس ملک کی فوری معاشی مدد کے لیے کوئی طریقہ کار اور سسٹم تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انٹونیو گوٹریش نے یاد دہانی کرائی ہے کہ اقوام متحدہ کو ایسے حالات فراہم کرنا چاہیے کہ طالبان بعض پابندیوں سے معاف ہو جائیں اور افغانستان میں انسان دوستانہ امداد مؤثر طریقے سے تقسیم ہو سکے۔ گروپ 20-19 ممالک اور یورپی یونین پر مشتمل ہے۔ گروپ 20 میں شامل ممالک دنیا کے 20% آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور سامعین، اسی رپورٹ کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، مدینے کی ذکر کر، مدینے کا بات کر، مدینے کی ذکر کر، مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں، سفینے کا ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی ذکر کر، مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ پوچھ اپنے مرشد سے, وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا, وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, صحنِ گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی, صحنِ گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی, ہر طرف نمایاں ہے موجزہ پسینے کا, ہر طرف نمایاں ہے موجزہ پسینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, چھوڑ کر قدم ان کے, اڑنا تو ہواؤں میں, چھوڑ کر قدم ان کے, یہیں سے ہے قرب حق کے زینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, آپ کے قدم جب سے روشن ہے آج بھی مدینے کا, ذرہ ذرہ روشن ہے آج بھی مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, وہیں سے ملتا ہے راز ہر خزینے کا, بس وہیں سے ملتا ہے راز ہر خزینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے, اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور, لیکن پہلے سماعت فرمائیے یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی یکم مہر، 16 صفر المظفر اور 23 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس ستمبر سن 1675 عیسوی کو مشہور فرانسیسی ادیب اور مصنف والنٹائن کونراڈ نے 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 1603 میں ایک ادب دوست گھرانے میں پیدا ہوئے اور اسی بنا پر نوجوانی میں ادب میں دلچسپی لینے لگے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے تصنیف کا آغاز کیا۔ کونراڈ کے شہرت حاصل کرنے کے بعد فرانس کے اس وقت کے وزیر اعظم ریشیلیو نے 1635 میں انہیں تجویز پیش کی کہ وہ ان کے گھر پر ہونے والی ادبی محفل کو فرانسیسی ادب کے فروغ کے لیے ایک انجمن میں تبدیل کر دیں۔ اس ادبی انجمن نے کونرار کے انتقال کے بعد بھی اپنا کام جاری رکھا اور ایک معتبر ادبی انجمن بن گئی۔ سولہ سفر سن 1337 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین آیت اللہ الحاج مرزا مصطفیٰ مجتہد تبریزی نے وفات پائی۔ وہ تبریز کے رہنے والے تھے اور بہت ذہین اور باصلاحیت تھے۔ ان کو فقہ و اصول، نجوم، ریاضی اور شعر و ادب میں مہارت حاصل تھی۔ آیت اللہ مجتہد تبریزی نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف کا رخ کیا، جہاں ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور خود بھی اساتذہ میں شمار ہوئے۔ تیئیس ستمبر سن 1932 عیسوی کو سعودی عرب کا قیام عمل میں آیا اور عبدالعزیز بن سعود اس کے پہلے بادشاہ بنے۔ جزیرہ نمایاں عرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی جگہ اور مکہ مکرمہ آپ کی جائے ولادت ہے۔ جزیرہ نمایاں عرب 3ری صدی ہجری کے اوائل میں عباسی حکومت کے ہاتھوں سے نکل گیا اور کئی صدیوں تک اس خطے کے حالات بہت خراب رہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں عثمانی حکومت نے جزیرہ نمایاں عرب پر قبضہ کیا۔ 18ویں صدی کے اواسط میں آل سعود نے جزیرہ نمایاں عرب میں اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش شروع کی اور 20ویں صدی میں اس میں شدت آ گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران سعودیوں نے برطانیہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، لہذا جوں ہی جنگ عظیم ختم ہوئی اور عثمانی حکومت کی تقسیم ہوئی، جزیرہ نمایاں عرب بھی خود مختار ہو گیا۔ عبدالعزیز بن سعود اور حسین بن علی شریف مکہ کے درمیان لڑائی میں عبدالعزیز کامیاب ہو گئے اور سعودی حکومت کا قیام عمل میں آ گیا۔ تیئیس ستمبر سن 1939 عیسوی کو آسٹریا کے ماہر نفسیات زگ منڈ فرویڈ نے وفات پائی۔ وہ 1856 میں پیدا ہوئے تھے۔ فرویڈ نے انسان کی نفسیاتی مشکلات اور مسائل کے بارے میں تحقیق اور مطالعہ کیا اور نفسیاتی بیماریوں کی وجوہات کے بارے میں نئے نظریات پیش کیے۔ ان کا خیال تھا کہ انسان کے افکار و اعمال کا سرچشمہ اس کا باطن اور ضمیر ہے، اور بہت سی نفسیاتی مشکلات اور مسائل کا تعلق انسان خاص طور پر اس کے بچپن میں کچلی ہوئی اس کی خواہشات سے ہے۔ اسی بنا پر فرویڈ کو علم نفسیات کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ تیئیس ستمبر سن 1952 عیسوی کو مشہور باکسر راکی مارسیا نو عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن بنے۔ راکی مارسیا نو عالمی ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئنز کی صف میں وہ واحد باکسر ہیں جنہوں نے تقریباً 49 بڑے مقابلوں میں حصہ لیا اور کسی میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ان 49 مقابلوں میں سے 43 مقابلوں میں انہوں نے اپنے حریفوں کو ناک آؤٹ کیا۔ 23 ستمبر سن 1952 کو انہوں نے عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن جرسی جو والکوٹ کو 13ویں راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن کا اعزاز جیتا۔ انہوں نے 5 مرتبہ اپنے اعزاز کا دفاع کیا۔ سن 1955 میں انہوں نے آخری مرتبہ اپنے اعزاز کا دفاع کیا، جس کے بعد انہوں نے باکسنگ سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا اور یوں باکسنگ کی تاریخ میں وہ واحد ہیوی ویٹ چیمپئن تھے جو بغیر ہارے ریٹائر ہوئے۔ یکم مہر کو ایران میں تعلیمی سال شروع ہوتا ہے۔ یکم مہر کو پورے ملک کے اسکول کھل جاتے ہیں اور اس موقع پر لاکھوں طلباء طالبات حصول تعلیم کے شوق میں اسکولوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ امر معاشرے کو ایک خوبصورت مظہر کا حامل بنا دیتا ہے، گویا اس اسلامی ملک کی رگوں میں تازہ خون داخل ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت دیگر سماجی حلقوں کی ترقی و تغیر میں براہ راست بنیادی اور تعمیری کردار ادا کرتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میں رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 79ویں اور 80ویں آیتوں سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
کیا انہوں نے کسی بات کا محکم ارادہ کر لیا ہے تو ہم بھی یہ کام جانتے ہیں، یا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کے راز اور خفیہ باتوں کو نہیں سن سکتے ہیں، تو ہم کیا ہمارے نمائندے سب کچھ لکھ رہے ہیں. سامعین، گزشتہ پروگرام کے آخر میں کافروں اور مشرکوں کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی جو حق کو ناپسند کرتے تھے. اب ان آیتوں میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، وہ لوگ نہ صرف یہ کہ حق سے بیزار اور گریزہ تھے بلکہ حق سے دشمنی اور اس کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. ان لوگوں نے حق کو کمزور اور اس کے نور کو بجھانے کے لیے منصوبہ بند سازش رچی اور مختلف طرح کے حربے استعمال کیے. وہ حق کو مٹانے اور اسے شکست دینے کا حتمی ارادہ کر چکے تھے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کا مد مقابل خدا ہے اور ان کی خواہشات و آرزو سے برتر ارادہ الہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ انسان جس چیز کا بھی ارادہ کر لے وہ ضرور پورا ہو جائے گا. وہ مخالفین اور سازشی افراد یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو مخفیانہ طور پر میٹنگیں اور گفتگو کرتے ہیں اس کا علم خدا کو نہیں ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کو نہیں دیکھتا ہے اور نہ ہی ان کی باتوں کو سنتا ہے، حالانکہ پروردگار عالم ان کی ہلکی سی بھی آواز کہ جو وہ مخفیانہ طور پر یا کانا پھوسی کرتے ہیں تو انہیں بھی سنتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آشکار اور مخفی دونوں برابر ہے. اسی طرح سے اللہ کے فرشتے بھی ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں اور بغیر کسی غفلت کے اور مسلسل انسانوں کے رفتار و کردار اور اعمال یہاں تک کہ ان کی کانا پھوسی کو بھی لکھتے ہیں، اور ان سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی ارادہ چاہے جتنا ہی زیادہ قطعی اور یقینی کیوں نہ ہو، خداوند عالم کے ارادے سے خارج نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے ارادے کے بغیر وجود پذیر ہوگا. مخالفین یہ گمان کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان کے پوشیدہ کاموں سے بے خبر ہے، حالانکہ انسان جو کام بھی انجام دیتا ہے وہ خدا کے یہاں درج و ثبت ہو جاتا ہے، اور جو انسانوں پر فرشتے بٹھائے گئے ہیں ان سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 81ویں اور 82ویں آیت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون.
آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کے کوئی فرزند ہوتا تو میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوں، وہ آسمان و زمین اور عرش کا مالک ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے. سامعین، اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیتوں میں مشرکوں کے عقیدے کے مطابق فرشتوں کو خداوند عالم کے بیٹے کے عنوان سے بیان کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد کی آیتوں میں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو خداوند عالم کا بیٹا قرار دیا تھا. اب ان آیتوں میں ان بےہودہ افکار و نظریات کو باطل قرار دیا گیا ہے. ارشاد اہدیت ہوتا ہے، اگر خداوند عالم کے یہاں کوئی بیٹا ہوتا تو اس کی عبادت و پرستش لازم تھی، اور پیغمبران الہی وہ پہلی فرد ہوتے جو ان کی پرستش کرتے، حالانکہ پہلے تو یہ کہ خداوند عالم اس بات سے پاک و منزہ ہے کہ اس کی بیوی یا بچے ہوں، دوسرے یہ کہ پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی ایک کو چاہے وہ فرشتہ ہو یا انسان عبادت و پرستش کا حکم نہیں دیا ہے. آیت کریمہ میں مزید ارشاد قدرت ہوتا ہے، وہ خدا جو آسمانوں اور زمین کا مالک و مدبر ہے اور عرش عظیم کا پروردگار ہے، اسے فرزند کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے انتہا وجود کا حامل اور اس کا وجود تمام عالم ہستی پر محیط ہے۔ در حقیقت بیٹا اس شخص کے لیے لازم و ضروری ہے جسے اپنی نسل کو جاری و ساری رکھنا ہوتا ہے، یا ایسا شخص جسے ضعیفی و کمزوری کی بنا پر بچوں کی الفت و محبت اور مدد کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ کہ اولاد کا وجود جسم کے ہونے اور محدود وقت اور مقام کے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جبکہ پروردگار عالم نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے اور سب اسی کی حکمرانی میں ہیں، خداوند عالم ایسے تمام امور سے پاک و منزہ ہے اور اسے کسی بھی چیز یا کسی بھی شخص، یہاں تک کہ اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مخالفین سے بحث اور مناظرہ کرتے وقت لازم ہے کہ نرم لہجے میں گفتگو کیا جائے، اور اس بات کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے کہ بالفرض ان کے صحیح نظریے کی بنا پر کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے، تاکہ اپنے غلط نظریے کی شناخت کر سکیں۔ بے شک پروردگار عالم ہر طرح کے نقص یا ضرورت یا انسان سے مشابہت سے پاک و منزہ ہے، لہٰذا انسانوں کے بنائے ہوئے خدا سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، کیونکہ ایسا خدا انسانی خیالات اور خداوند عالم کے صفات سے لا علمی کی بنا پر ہے، جبکہ پروردگار عالم بے مثال و بے نظیر ہے۔ زمین اور تمام آسمان اپنی تمام تر عظمت و رفت کے ساتھ خداوند عالم کی تدبیر و ارادے کے ماتحت ہیں اور بھرپور توجہ اور ایک ساتھ جاری و ساری ہوتے ہیں۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 83 اور 84 آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم۔
انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، باتیں بناتے رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں، یہاں تک کہ اس دن کا سامنا کریں جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے، اور وہی وہ ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے، اور وہ صاحب حکمت بھی ہے اور ہر شے سے باخبر بھی ہے۔ سامعین، تمام پیغمبران الہی انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ان انوار طاہرین نے اس راہ میں نہایت ہی دل سوزی کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دیا ہے اور مختلف انداز سے اپنے تبلیغی مشن کو انجام دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو نجات دے سکے۔ ان آیت کریمہ میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، اس خیر خواہی اور دل سوزی کے حدود ہیں، اور جب لوگ خود ہی ہدایت کے راستے پر گامزن نہیں ہونا چاہتے ہیں تو انہیں زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اپنے غلط انتخاب کے نتائج اور باطل کے دلدل میں غرق ہونے کے آثار کا مشاہدہ کر لیں، اور پھر شاید اس وقت اپنی غلطیوں اور لغزشوں کی جانب متوجہ ہو جائیں اور پھر صراط مستقیم کی طرف واپس پلٹ آئیں، اور شاید یہ بھی ممکن ہو کہ اپنے باطل راستے پر پوری عمر گامزن رہیں اور واپس نہ پلٹیں، یہاں تک کہ قیامت کے میدان میں حاضر ہوں اور اپنے برے اعمال و افکار کے تلخ نتائج کا عذاب چکھ لیں۔ آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم کو لوگوں کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بات پر بھی تاکید ہوئی ہے کہ کفار یہ گمان نہ کریں کہ خداوند عالم ان کی عبادت کا محتاج ہے، اور ان کا کفر اور سرکشی پروردگار عالم کی ربوبیت کو نقصان پہنچائیں گی۔ خداوند عالم تو زمین، آسمانوں اور تمام مخلوقات کا معبود ہے، یعنی حقیقی معبود وہ ہے جو کائنات کا مدیر و مدبر ہے، لہذا فرشتے، بت، چاند، سورج، ستارے، بلکہ اس طرح کی کوئی بھی چیز عبادت و پرستش کی سزاوار نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کے سب خداوند عالم کی مخلوق ہیں اور ان سب کا مکمل وجود اسی سے وابستہ ہے۔ ان آیات کریمہ کے آخر میں آیا ہے کہ خداوند عالم تمام چیزوں سے باخبر ہے اور کائنات کو اپنے علم اور بے پناہ حکمت کی بنیاد پر جاری و ساری رکھتا ہے۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پیغمبران الہی لوگوں کو اسلام کی دعوت اور نصیحت و موعظے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، نہ کہ انہیں مجبور کرنے یا ان سے منت و سماجت کرانے کے لیے۔ اعتقادی امور میں لوگوں کے سامنے دلائل پیش کرنے اور اتمام حجت کے بعد ان پر زبردستی دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ انہیں آزاد چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ خود سے اپنے راستے کا انتخاب کریں۔ خداوند عالم کسی بھی انسان کا محتاج نہیں ہے، چجائے کہ ان کی عبادت و بندگی کا محتاج ہو۔ جس وقت ہمارا وجود نہیں تھا، اس وقت وہ خدا موجود تھا، اور جس وقت ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اس وقت بھی خدا رہے گا۔ وہ زمین و آسمان اور کائنات کی تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ عبادت کا مستحق اور سزاوار وہ ہے جو علم اور بے انتہا حکمت رکھتا ہے۔ اور سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدا منان کی بارگاہ میں سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے چند سرخیاں سماعت فرمائیے۔ روزنامہ کیہان کی سرخی ہے، اقوام متحدہ میں صدر کا پہلا خطاب، انقلاب کی آواز۔ اقوام متحدہ کے پوڈیم سے گونج اٹھی، امریکہ پر بھروسہ نہیں، استقامت نتیجہ خیز ہے۔ روزنامہ جمہوری اسلامی، ویکسینیشن جاری، کرونا پابندیاں ختم ہوتے ہی اسکول کھول دیے جائیں گے۔ القدس العربی، لیبیا میں صدارتی انتخابات سے 3 مہینے قبل خلیفہ حفتر عارضی طور پر فوجی عہدے سے دستبردار، ہارنے کی صورت میں عہدہ پھر سے سنبھال لیں گے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ ایران کی سرخی ہے، مذاکرات شروع کرنے کی تیاری۔ اخبار لکھتا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر متعدد ملاقاتوں اور مذاکرات میں مصروف ہیں، جس سے ایران کی نئی حکومت کی عملی اور نتیجہ طلب خارجہ پالیسی کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے گزشتہ روز نیو یارک میں منعقدہ بغداد چند فریقی نشست میں شرکت کے علاوہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل اور جرمنی، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، کروشیا، اسپین، وینزویلا اور عراق کے وزراء خارجہ سے ملاقات کی۔ جوزف بورل سے ملاقات کے دوران امیر عبداللہیان نے ایٹمی معاہدے اور افغانستان کی صورتحال کے سلسلے میں ایران کے موقف کی تشریح کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سید ابراہیم رئیسی کی حکومت اسلامی جمہوریہ ایران کے اصول کے حدود میں متحرک اور مذاکرات سے عملی نتائج کی خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کے گزشتہ مراحل کا جائزہ لے رہے ہیں اور نئی حکومت بھی مذاکرات کو بحال کرے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تاکید کی کہ ہمارے عملی قدم کا معیار فریق مقابل کا اقدام ہے، نہ کہ زبانی جمع خرچ۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران کی حکومت نہ تو وقت ضائع کرے گی، نہ ہی امریکہ کے غیر تعمیری رویے کو قبول کرے گی اور نہ ملک کو ان خالی وعدوں پر روکے رکھے گی جس کی مثال مغرب اس سے پہلے قائم کر چکا ہے۔ سامعین، اخبار کچھ نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات پر۔ پہلے چند سرخیاں سماعت فرمائیں۔ ہندوستان ٹائمز کی سرخی ہے، مودی امریکہ میں کملا ہیرس اور پانچ کمپنیوں کے سربراہان سے پہلے دن ملاقات طے۔ روزنامہ قومی آواز، کسان تحریک کے 300 دن مکمل، اب بھی قانون واپسی تک گھر نہ لوٹنے کا عزم۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار نوائے وقت کی سرخی ہے، حکمران ناکام، الیکشن کمشنر کو متنازع بنا رہے ہیں فضل الرحمان۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار سیاست کی سرخی ہے، مودی امریکہ روانہ، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط کریں گے۔ اخبار لکھتا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے دورے امریکہ کو ہندوستان اور امریکہ کے درمیان کلیدی پارٹنرشپ کو تقویت دینے، عملی اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے، ہندوستان کے اسٹریٹجک پارٹنرز جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے اور اہم عالمی مسائل پر تعاون اور ہم آہنگی کو بڑھانے کے لیے موقع قرار دیا ہے۔ امریکہ روانگی سے قبل اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن کی دعوت پر 22 سے 25 ستمبر تک امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، اس دورے کے دوران وہ صدر بائیڈن کے ساتھ ہندوستان امریکہ جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کا جائزہ لیں گے اور مشترکہ مفاد کے علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ نائب صدر سے بھی ملیں گے اور دو ملکوں کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا طریقہ کار تلاش کریں گے۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی سرخی پر نظر ڈالتے ہیں۔ کرپٹ نظام سے مستفید ہونے والے ووٹنگ مشین کی مخالفت کر رہے ہیں وزیر اعظم۔ اخبار لکھتا ہے کہ بدھ کو اسلام آباد میں پرفارمنس ایگریمنٹ پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ ضروری ہے ہم اپنی حکومت کے آخری 2 سال اہداف مقرر کر کے ان کا سہ ماہی جائزہ لیں۔ رواں سال ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہم نے رواں سال اہداف مکمل کر لیے تو آئندہ سال آسان ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت کے 3 سال میں جتنا سیکھا اتنا زندگی میں نہیں سیکھا، کیونکہ سب سے زیادہ مشکل وقت یہ تھا۔ انسان کا پتہ ہی مشکل وقت میں چلتا ہے، جو انسان محنت نہیں کرتا وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر آج تھوڑے سے یہودی دنیا میں سب سے طاقتور ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ امریکہ کی ہر یونیورسٹی میں یہودی بیٹھے ہیں کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں۔ مشکل وقت میں صبر کرنے سے اگلی مشکل بھی بقا کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ وزیر اعظم کے بقول ہم سارے مافیا کے سامنے کھڑے ہیں، ذاتی مفادات والے تبدیلی نہیں چاہتے۔ ہر الیکشن میں دھاندلی کی شکایت ہوتی ہے مگر کوئی تجویز نہیں دیتا کیسے مسئلہ حل ہو۔ کرپٹ مافیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہمارے سامنے اس سے نمٹنے کا چیلنج ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم ترقیاتی فنڈ سے نہیں بلکہ حکومتی کارکردگی سے جیتیں گے۔ سامعین، یہ تھے چند اخبارات کے جائزے اور کچھ اخبارات کی سرخیاں۔ وقت کی تنگی کے سبب بقیہ موضوعات سے صرف نظر کرتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے اور یہ اسلامی جمہوریہ ایران میں ہفتہ دفاع مقدس جاری ہے، اس حوالے سے ریڈیو تہران نے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے، دفاع مقدس میں عاشورائی جلوے۔ جی ہاں سامعین، سماعت فرمائیے ہفتہ دفاع مقدس کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین, ہفتہ مقدس دفاع کی مناسبت سے خصوصی پروگرام مقدس دفاع کے عاشورائی جلوے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. ہمیں امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, 31 شہریور 1359 ہجری شمسی مطابق 22 ستمبر 1980 عیسوی کو عراق کی باسی حکومت نے اسلامی جمہوری ایران پر جنگ مسلط کرنے کا آغاز کیا. اس عنوان سے ہر سال 22 ستمبر سے 28 ستمبر تک ایران میں ہفتہ مقدس دفاع منایا جاتا ہے. اسی مناسبت سے خصوصی پروگرام مقدس دفاع کے عاشورائی جلوے کا پہلا حصہ آپ سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں.
مسلسل ها مشت شده بر ایوان
سامعین, ہم اس وقت ایرانی عوام پر صدام کی باسی حکومت کے حملے کی برسی منا رہے ہیں. یہ ایام اس مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر آ رہے ہیں. جیسا کہ ایرانی قوم کا مقدس دفاع یزیدی ستمگر فوج کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کے قیام اور اس سے حاصل شدہ درس اور پیغامات سے الہام یافتہ ہے, ہم نے مناسب سمجھا کہ کچھ پروگراموں میں مقدس دفاع کے عاشورائی پہلو پہ نگاہ ڈالیں. اسلامی جمہوری ایران کے اہم تاریخ ساز اور نتیجہ خیز بلند زاویے میں سے 8 سالہ مقدس دفاع باسی عراقی حکومت کی جہریت کے مقابلے میں ایرانی عوام کی مزاحمت ہے. ایران کے سیاسی اور مزاحمتی ادب میں ان 8 سالوں کو مقدس دفاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جنگ اپنے اندر موجود تمام تر بدصورتیوں کے علاوہ اور انسانیت میں نفرت, غم و غصہ ابھارنے کے باوجود کبھی کبھی خوبصورت بن جاتی ہے. اگرچہ جنگ موت اور بربادی کی یاد دلاتی ہے, لیکن جب اس جنگ میں وطن, آئین اور عظیم انسانی اقدار کے دفاع کا پہلو آ جائے تو مقدس اور تعریف کے قابل بن جاتی ہے. صدام کی باسی حکومت کی جاہلیت کے مقابلے میں ایران کا 8 سالہ مقدس دفاع ایسی ہی جنگ ہے. وہ جوان مرد و خواتین جو اس راہ میں شہید ہوئے, مزاحمت اور ثابت قدمی کی داستان ہے, اور ان کی یاد کبھی بھلائی نہیں جائے گی کیونکہ انہوں نے بہترین اقدار کے دفاع کے لیے اپنی جان نچھاور کی. اس جہریت کا آغاز 22 ستمبر 1980 کو ہوا. جمہوری اسلامی ایران پہ صدام کی مسلط کردہ جنگ 8 سال تک جاری رہی, اور صدام اور اس کے مشرقی اور مغربی دونوں بلاکس کے حامی ایران کی تقسیم اور ایران کے نئے جمہوری اسلامی نظام کو الٹنے کی اپنی کوئی خواہش پوری نہ کر سکے. یہ جنگ ایران کے لیے تمام میدانوں میں طاقت کے حصول اور اسلامی انقلاب کے اہداف کی ترقی اور افتخار کا باعث بنی. ایران کے لوگوں نے دسیوں ہزار شہداء, غازیوں, لاکھوں افراد, جوانوں, مرد و خواتین کے ایثار اور وطن نیز اسلامی اقدار کے دفاع کی یاد میں 22 ستمبر سے 28 ستمبر تک ان دنوں کو مقدس دفاع کے ہفتے کا نام دیا ہے. ایران کے عظیم اسلامی انقلاب سے پہلے اور بعد میں لوگوں نے اپنے نعروں اور عمل سے ثابت کیا کہ انقلاب عاشورہ کی تحریک کا حصہ ہے. مزاحمت، ایثار، ظلم سے مقابلہ، حق طلبی، حریت پسندی اور اسلامی انقلاب کی دیگر خصوصیات سب عاشورہ کے قیام اور کربلا کے واقعے کا پرتو ہیں۔ ایران کا اسلامی انقلاب سب سے بڑی ہم عصر تحریک کی خاطر امام حسین علیہ السلام کے قیام کا روشن اور غیر قابل انکار نمونہ ہے۔ اس تحریک میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اسلامی جمہوریہ کے بانی رہنما اور موجودہ رہبر آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور دوسری اہم شخصیات نے بارہا امام حسین علیہ السلام کے نورانی راستے کی پیروی کی دعوت دی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، ایران کا اسلامی انقلاب عاشورہ اور عظیم خدائی انقلاب کی ایک جھلک ہے۔
قدم بڑھائے چلو جوانوں کے منزلیں راہ تک نہیں ہیں، اندھیری راتوں کی سلوٹوں سے سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں،
سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں، سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں۔
ابھر رہا ہے افق سے سورج، افق سے سورج نزول انوار ہے زمین پر،
اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر۔
فوج بھاگی وہ دیکھو سرحد ہوئی نمایاں، جو چڑھ کے آئے تھے تن تنے سے وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں،
وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں، وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں۔
وہ جن پہ سایہ تھا اہرمن کا، کڑکتی ہے دھوپ ان کے سر پر،
اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر۔
اسلامی انقلاب کے عظیم رہبر سید علی خامنئی بھی فرماتے ہیں، آپ دیکھیے اس آدھے دن کے حادثے نے ہماری تاریخ میں کتنی برکت ڈالی ہے اور آج تک زندہ اور اثر انداز ہے۔ یہ حادثہ صرف اس لیے نہیں کہ اسے پڑھیں، اس کا ذکر ہو، لوگوں کو اچھا لگے یا ان کے احساسات پر اثر انداز ہو، جی نہیں، یہ برکات اور متحرک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا ہماری تاریخ، جنگ اور انقلاب پہ اثر ہے۔ تشیعوں کی تاریخ بلکہ غیر شیعہ افراد کی جانب سے ظلم کے خلاف برپا کیے جانے والے انقلابوں پر بھی حادثہ کربلا روشن اور نمایاں طور پر اثر انداز ہوا ہے۔ شاید غیر اسلامی معاشروں میں بھی اس کا اثر رہا ہے۔ ہماری اپنی تاریخ میں، یعنی ان 1300-400 سالوں میں، اس آدھے دن کے حادثے نے بہت اثر دکھایا ہے۔ پھر یہ بات بھی دور اور عجیب نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی 8 سالہ جنگ کا امام حسین علیہ السلام کے 8-9 گھنٹے کے عاشورہ سے موازنہ کریں یا اسے زیادہ شاندار سمجھیں، کہ واقعیت یہی ہے، میں نے تاریخ میں کوئی ایسا حادثہ نہیں دیکھا جس میں اس آدھے دن کی قربانی سے کسی چیز کا موازنہ کیا جا سکے۔ ہر چیز اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے، لیکن یہ سب دریا کے مقابلے میں قطرے کے برابر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام حقیقت میں اسلامی تاریخ کی جملہ اصلاحی اور مقدس تحریکوں میں سے ہے، جس نے فکری، سیاسی اور اجتماعی میدانوں میں آنے والوں کے لیے بہت سے پیغامات اور نتائج چھوڑے ہیں۔ عاشورہ ہمیشہ ایک زندہ، متحرک اور حیات بخش موضوع رہا ہے، حالانکہ یہ واقعہ خاص وقت اور جگہ پہ رونما ہوا، لیکن اس سے حاصل ہونے والی تعلیمات کسی خاص وقت یا جگہ سے مخصوص نہیں ہیں۔ عدالت طلبی اور ظلم سے مقابلہ، ایثار، شجاعت، عزت، حریت پسندی، نیکیوں کی ترویج اور برائیوں سے دوری واقعہ عاشورہ کی اہم جملہ تعلیمات ہیں۔ اس واقعے کے رونما ہونے کے ساتھ ہی بہت سی آزادی طلب اور عدالت طلب تحریکیں اس کے زیر اثر رہیں۔ عصر حاضر میں ایران کا اسلامی انقلاب امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے زیر اثر امام خمینی کی رہنمائی میں منظم ہوا۔ موجودہ دور جس میں استکباری طاقتوں نے انسانوں کو اپنا اسیر بنا لیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات نہ صرف یہ کہ ان کے مقابلے کے لیے بہترین محرک اور حوصلہ افزا ہیں بلکہ ان کے ظلم سے مقابلے کا طریقہ بھی بتاتی ہیں۔ مقابلے کی راہ میں پہلی چیز جس کی جانب توجہ ہونی چاہیے وہ بے خوفی ہے۔ بڑی طاقتوں کی عددی برتری اور فوجی ساز و سامان کی کثرت کسی بھی حالت میں خوف و ہراس پیدا ہونے کی وجہ نہ بنے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب دشمن کی کثیر تعداد اور ان کے اسلحے سے مغلوب نہیں ہوئے۔ وہ دشمن کو اپنے ارادے کی راہ میں حائل ہونے کے اعتبار سے بہت ناچیز سمجھتے تھے، اور دشمن کی طاقت سے نہ ڈرنے کا عمل قوموں کی بقا اور ثابت قدمی کی اہم وجہ ہے۔ ایرانی قوم کے لیے مقدس دفاع کا عرصہ امام حسین علیہ السلام کی ندائے حلم ناصر پہ لبیک کہنے کا خوبصورت منظر تھا۔ 8 سالہ جنگ کے جاں بکف جنگجو جو اپنے زمانے کے حسین امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام کے عاشورائے مکتب کے تربیت یافتہ تھے، جنہوں نے اپنے نینوائے جوش و ولولے کی بدولت ظلم و جاہلیت کے مقابلے میں قیام کیا۔ میدان جنگ میں ان جابازوں کی مزاحمت اور کامیابی سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جنگ کے دوران امام حسین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے خداوند عالم پر توکل اور اس کی مدد و نصرت پر اطمینان کی بدولت عراق کی باسی حکومت اور اس کے سینکڑوں حامیوں کے مقابلے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے تمام تر دباؤ اور وحشیانہ قتل عام کے باوجود کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی طرح اپنی عزت، شرافت اور دین کا دفاع کیا۔
زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، یہ شہیدان راہ خدا، جا کر دے دین حق پر جنہوں نے فدا، بھی گر گیا خون کا جس جگہ، دیکھی ہے کربلا ایک نئی بابا پا، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، کہہ رہا ہے کلام خدا مدا، ملت کے ہر جماعت کو یہی ان کا ہے پیام، شیطانی طاقتوں کے مقابل کرو قیام۔ زندہ ہے، زندہ ہے، یہ شہیدان راہ خدا، جا کر دے دین حق پر جنہوں نے فدا، قطرہ بھی گر گیا خون کا جس جگہ، دیکھی ہے کربلا
ایرانی عوام اپنے ملک کی قسمت بنانے کی آزادی اور حق چاہتے تھے، اور انہوں نے حق طلبی اور حریت پسندی کا یہ سبق عاشورا کی تحریک سے سیکھا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ مسلح دشمن اور فوج کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی طرح تعداد اور اسلحے کی کمی کا شکار ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ایمان، مزاحمت اور اتحاد ان کے لیے کامیابی کا باعث بنے گی۔ شہید چمران اس جذبے کا اس طرح خاکہ کھینچتے ہیں، میرے مولا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے رکاب میں کفر و ظلم کے خلاف جنگ کروں، اپنے تمام وجود کے ساتھ حاضر ہوں۔ 9 محرم ہے، یزیدیوں کی ایک بڑی فوج اور سپاہیوں کے ساتھ حرکت میں ہے، قباتل آمنے سامنے کھڑے ہیں، دشمن بجلی کی مانند آگے بڑھ رہا ہے اور میں آپ کے ایک سپاہی کی طرح کربلا میں لڑنا چاہتا ہوں۔ عراق کی 9 بٹالین فوج میدان جنگ میں داخل ہو گئی تھی اور اس کی مدد کے لیے 12 مسلح بٹالین، توپ خانے اور 30 پیدل بریگیڈز موجود تھیں۔ یہ بات بہت وسوخ سے کہی جا سکتی ہے کہ اسلحے اور فوجی طاقت کے حوالے سے کوئی کمی نہیں تھی۔ ایرانی فوج کے مقابلے میں عراق کی فوجی طاقت 1.8 اور بعض تخمینے کے مطابق 1.15 تھی۔ لیکن ایک چیز جس کی صدام پیشنگوئی نہیں کر سکا وہ لوگوں میں جاں بازی کا جذبہ اور حق طلبی تھی۔ یہ لوگ اسلام کی حفاظت اور لوگوں کے لیے امن و امان کے حصول کے لیے کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے اور مکتبِ سید و شہدا امام حسین علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ ایک کمانڈو کے بقول کیپٹن خدا قلی نے 10 دن تک سوائے نماز کے اپنے فوجی بوٹ نہیں اتارے جبکہ ان کے پیروں میں آبلے پڑ گئے تھے، دل و جان سے دفاع کر رہے تھے۔ مقدس دفاع کے دوران اسلام کے مجاہد اس قرآنی آیت کا واضح مصداق تھے جس میں ارشاد ہوتا ہے، بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور خدا صابروں کے ساتھ ہے۔ عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام کی ایران پر مسلط کردہ جنگ کو ایران کے انقلاب اور اسلامی نظام کے خلاف اہم ترین اقدامات کہا جا سکتا ہے، جو ایران میں اسلامی نظام کی پسپائی کے مقصد سے شروع ہوئی لیکن یہ صرف خام خیالی سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ عاشورائی مکتب میں سیکھے گئے درس نے 8 سالہ مقدس دفاع کے میدان کو ان جنگجوؤں کے لیے اخلاق، فضائل اور خدائے اقدار کی جلوہ گاہ بنا دینے کے علاوہ انہیں عظیم اور انسان ساز تعلیمات سے آشنا کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.